Allah. فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی چوپ سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی چوپ سے مکہ و مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو، زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو، زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. یہ بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو اور جب تک اپنی رائے کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو کسی اللہ والے سچے مرشد کے تابع نہ کر دیں، فنا نہ کر دیں، اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں دین کے خلاف، اس میں لوگ اچھل کود تو بہت کرتے ہیں، جلوس بہت نکالتے ہیں، اپنے جذبات کا مختلف انداز میں اظہار بھی کرتے ہیں. اب تو جذبات کے اظہار کا بہت آسان طریقہ نکل آیا ہے، وہ ہے واٹس ایپ. جو بات دل میں آئی فوراً کھٹ سے اس کو لکھا اور اپنے دوستوں کے 1000 کے 500 کے گروپ کو ایک کلک سے ہزار ہزار ہو جاتے ہیں نا، جتنے بھی گروپ میں ڈالو سب اس میں چلے جاتا ہے. تو جذبات کے اظہار کا آسان طریقہ، اب چاہے وہ جذبات کا اظہار خود ہی خلاف شریعت ہو، یہ کسی سے تصدیق کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے کہ ہمارا جو یہ خیال ہے یہ درست بھی ہے کہ نہیں، سنت اور شریعت کے مطابق یہ بات ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جذبات کے اظہار سے شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا، بڑے لوگوں کو آپ نے واٹس ایپ کر دیا، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر آپ کو حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے اس کو فارورڈ کریں. اب بیچارہ وہ سوچتا ہے کہ اگر نہیں فارورڈ کروں گا تو پھر میرے محبت میں کمی ہوگی، جب ہی نہیں کروں گا. وہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ معلوم نہیں یہ جذبات یہ واقعی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہیں، وہ بھی نہیں سوچتے، وہ بھی کھٹ سے کر دیتے ہیں، حب رسول میں کر دیتے ہیں. تو اس طرح ایک غلط بات جو ہے وہ ٹریول کرتے 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 کہاں سے کہاں کتنے لوگ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. پھر دوسری بات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا، اب آپ آرام سے سوئیے. تو کرنے کا کام ہے وہ تو کیا نہیں، جذبات کا اظہار کیا اور اس کے بعد خلاف سنت اوندے منہ لیٹ کے سو گئے، نہ دعا پڑی نہ اللہ کو یاد کیا. اور صبح جب اٹھ رہے ہیں فجر کی نماز کا الارم بھی لگایا تو میوزک والا شیطانی آواز سے اٹھ رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے کہ ہم حب رسول میں تو کتنا جذبات میں تو کتنا آ جاتے ہیں اور عمل میں کتنا پیچھے. اور تقاضا حالات کا یہ ہے کہ سنتوں کو زندہ کیا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی من فرمایا من تمسک بی سنتی عند فساد امتی. جب میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے چھوڑا جا رہا ہوگا اور فسق و فجور کا زمانہ ہوگا بدعتوں کا زمانہ ہوگا, اس زمانے میں میری سنت کو اختیار کرنے والے کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. ایک ایک سنت کے بدلے 100 شہید, یعنی کہ جو دو ثواب احیاء دین کے لیے شہید ہوتا ہے جو انسان احیاء دین کے لیے دین کو زندہ کرنے کے لیے. تو یہ سنتوں کا زندہ کرنا, وہ شہید تو ایک دفعہ میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور راحت پا گیا اللہ مقام قرب پا گیا اللہ کا, لیکن یہ جو بار بار اپنے دل پر تلوار کھا رہا ہے سنتوں کے احیاء میں جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں. آج کل جگہ جگہ لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, تو یہ بار بار اپنے دل پر ایک تلوار کھا رہا ہے, زخم کھا رہا ہے اور شہید بار بار شہید ہو رہا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں فرمایا کہ ہاں وہ بھی ہے کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, نہیں یہ حسرت کے سر نہیں. اور ایک اور شعر ہمارے حضرت فرماتے تھے, اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی, اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے. وہ تو ایک دفعہ شہید ہو گیا وہ بھی بڑا مقام ہے, لیکن یہ تو جان حزین عجیب ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ کی محبت میں اللہ کے راستے کا غم اٹھا رہی ہے اور اس کی تلوار خنجر تسلیم. کیا کریں بھائی, لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں لیکن داڑھی تو رکھنی ہے, اللہ کا حکم, مذاق اڑا رہے ہیں تلواریں کھا رہے ہیں, بھائی کیا کریں, اللہ کا حکم ہے. ٹپنے کھول کے چل رہے ہیں, لوگ باتیں بنا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں, بعضے لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ٹپنے کھولنے والوں کو جاہل کا خطاب دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. یعنی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں لفظ یہ کس کو جا کے پہنچتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المسبل, اللہ تعالیٰ ٹخنا ٹھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتے. اور فرمایا کہ ما اسفل من الکعبہ من الازار فی النار, کہ جس نے اپنے ٹخنے کو ڈھکا, مردوں کے لیے ہے یہ حکم چلتے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں, اس وقت یہ حکم ہے کہ جس نے جس کا ٹخنا ڈھکے گا تو جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکے گا وہ جہنم میں چلے گا. تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو بات منہ سے نکال رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں شریعت کے خلاف, تو یہ کہاں تک جا کے پہنچ رہی ہے. ایسے لوگوں کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور تجدید نکاح کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جہالت سے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جوش جذبے کے اندر آ کے بہت ہو رہا, بڑے غم کا اظہار, رو رہے ہیں, سب وہ کر رہے ہیں, لیکن سنتوں کی پامالی ہے, مسواک بھی نظر نہیں آتی لوگوں کے پاس. آج کل یوں ہی وضو کر لیا بس, کر لیا جماعتیں چھوٹ رہی ہیں, فجر میں پڑے سو رہے ہیں. اور ہونا کیا چاہیے, اسلامی معاشرہ کیا ہے, فجر کی نماز اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فجر کی نماز تو جماعت سے واجب ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ پہلے امتوں میں تہجد کی نماز فرض تھی پہلے, اس کے بعد اس کو نفل کا درجہ دے دیا گیا. قوا کمزور ہیں, ورنہ یہ فرض تھی, اگر فرض رہتی تو ہمارا پھر کیا حال ہوتا. ہاں شب کے آخری حصے میں اٹھنے کا حکم ہے تہجد کے لیے, پھر وہ فرض کو نفل کا درجہ دے دیا گیا. اللہ کی رحمت ہے, سارے انعامات ساری آسانیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آنے کے لیے اس امت کو ہے. اور پھر فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں, جماعت چھوڑ رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں, راتوں کو دیر دیر تک دوستیاں نبھ رہی ہیں, دعوتیں چل رہی ہیں, شادی کی تقریبات چل رہی ہیں اور دیر دیر سے گھر واپس آ رہے ہیں, صبح کی نماز کی کوئی خیر پتہ ہی نہیں ہے اور سو رہے پڑے ہوئے. ہونا کیا چاہیے بھائی, فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھو, اس کے بعد ہر گھر سے اللہ اللہ کی آوازیں آنی چاہیے, ذکر و تلاوت کی آواز آنی چاہیے. ایک رونق پہنچ ہوتی ہے اللہ کے ذکر و تلاوت کی, اور نحوست کی بات ہے کہ گھر میں پڑے سو رہے, کو پتہ ہی نہیں. یہ حال ہے کہ جذبات کو اظہار کر کے آرام سے اب بیٹھ گئے کہ بھائی ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. عمل سے کام بنتا ہے, سنتوں کا احیاء کرو، سنتوں کو زندہ کرو، ہر کام اپنا سنت کے مطابق کرو. پھر اسی کو حضرت نے فرمایا کہ سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. ان بدبختوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی منہ نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف کچھ کہہ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہہ سکیں، اگر امت مسلمہ سنتوں کے احیاء پہ آ جائے. مجال ہے کہ یہ بری آنکھ سے دیکھ سکیں کسی کو، کام کرنے کا یہ ہے، لیکن کام کیا کروایا جاتا ہے؟ جلوس، جلسے اور توڑ پھوڑ اور آگ اور رستے بند، یہ سب دین نہیں ہے، یہ دھوکا ہے دین کے نام. سنتوں کا احیاء کریں، ہم سب عہد کریں کہ ہر سانس انشاءاللہ تعالی ہم سنت کے مطابق گزاریں گے. بس ہمارے مولانا سر صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے، سنتوں کو زندہ کیجئے. کیا ہے؟ بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی. کچھ ایسے شعر ہیں کہ سنتوں کو زندہ کرتے جائیں، بس کسی کے خلاف کچھ جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کا کام کریں کہ سنتوں کو اختیار کرتے جائیں، بس کام بنتا جائے گا، خود بخود جو ہے یہ بدعتوں کی گندگی دھل جائے. سنتوں کی بارشیں کر دیجئے، یہ ہے شعر، سنتوں کی بارشیں کر دیجئے، بدعتوں کی گندگی خود دھل جائے. بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ویچڑ سب صاف ہو جاتا ہے نا، سڑک راستہ صاف ہو جاتا ہے، کیچڑ ہٹ جاتا ہے. اگر راستہ ہموار اور صاف ہو، پکا مضبوط، تو سنت سے زیادہ مضبوط اور پکا راستہ کس کا ہوگا، ہے نا؟ تو اس کے اوپر جو ہماری غفلت کی وجہ سے جو دھول مٹی آ گئی ہے، وہ راستہ سنتوں کی بارش سے وہ راستہ صاف ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. یہ کام کرنے کا ہے کہ ہر سانس اپنی نگرانی رکھے کہ ہم ہر سانس کو سنت کے مطابق ادا کریں، ہماری گفتگو سنت کے مطابق ہو، اور ہماری معاشرت، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری عبادات، نمازوں کے اندر، وضو کے اندر سنتوں کا اہتمام، ہر سانس سنت کا اہتمام ہو، پھر دیکھو کیسے کایا نہیں پلٹتی. اسی مضمون کو حضرت نے ان دو شعروں میں فرمایا ہے. سو مت بھائی ورنہ کھڑے ہو جاؤ.
مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. جو قلب پریشان تھا صدا رنج و الم سے، جو قلب پریشان تھا صدا رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ. جو قلب پریشان تھا صدا رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ. جو درد محبت کا وضیع تھا ازل سے، جو درد محبت کا وضیع تھا ازل سے، مومن پہ ہوا کرش و مدفون خزینہ، مومن پہ ہوا کرش و مدفون خزینہ. جو درد محبت کا وضیع تھا ازل سے، مومن پہ ہوا کرش و مدفون خزینہ. اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے، صلی اللہ اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ۔ اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ خالی جو تنوار محبت کی رمق سے، خالی جو تنوار محبت کی رمق سے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ۔ اللہ کی محبت کی آگ لگ گئی۔ خالی جو تنوار محبت کی رمق سے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں سے تشریف لے جا چکے، اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، لیکن انبیاء کے وارثین قیامت تک آتے رہیں گے۔ انبیاء کے وارثین، نائبین انبیاء، نائبین نبی قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان کی صحبت میں بیٹھیں تو انشاءاللہ تعالی سنتوں کا حیا، سنتوں کا شوق پیدا ہوگا۔ سنتوں کا شوق پیدا ہونے سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ جیسے جیسے سنت پر عمل شروع ہو جائے گا، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے، سنتوں کا حیا، سنتوں کا حیا، سنتوں کا حیا۔
خالی جو تنوار محبت کی رمق سے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ۔ اے صل علی آپ کا فیضان رسالت، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینہ، جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینہ۔ اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، جو مثل حجر تھا وہ ہوا کے نگینا، جو مثل حجر تھا وہ ہوا رش کے نگینا۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور میں، جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور میں، اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ، اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ۔ جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور میں، اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ، اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ۔ جو کفر کے ظلمات سے تھا ننگے خلائق، جو کفر کے ظلمات سے تھا ننگے خلائق، ہے نور ولایت سے منور و وہی سینہ اے نور ولایت سے منور وہی سینہ جو کفر کے ظلمات سے تانگ خلائق اے نور ولایت سے منور وہی سینہ اے نور ولایت سے منور وہی سینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ
ماشاءاللہ مسلط ہو جاؤں گا آخری شعر ہے
اکبر کی زبان اور شرف نعت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
اکبر کی زبان اور شرف نعت محمد اکبر کی زبان اور شرف نعت محمد اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ اکبر کی زبان اور شرف نعت محمد اکبر کی زبان اور شرف نعت محمد اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو وہ تیرے قدم آج کی عالم کا خزینہ وہ تیرے قدم آج بھی عالم کا خزینہ کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ
چپت لگانا ہے سر سے کھوپڑی پہ کیونکہ ابھی بریانی آئے گی پھر دیکھنا یہ سوتے ہیں کہ نہیں گزشتہ دن ہم یہ شروع کر دیا تھا یہ باب 23ویں روح ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے حیات المسلمین یعنی اس کے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں کیا کیا انقلاب لانے چاہیے کیا کیا اصلاحات کرنی چاہیے اس کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 25 ابواب میں تقسیم فرمایا 25 ایسے دین کے اہم شعبے ہیں جن کو اپنی زندگیوں میں لانا مسلمانوں کے لیے از حد ضروری ہے اور یہ حیات ہے مسلمانوں کی ایک تو نام اس کا حیات المسلمین ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور ایک عنوان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی حیات کیا ہے یعنی مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں حیات کہتے ہیں جس سے زندہ رہتا ہے تو مسلمان مسلمان کیسے بنے گا یہ 25 ابواب ہیں کہ ان کی برکت سے مسلمان مسلمان ہوگا اس کی حیات حیات مسلمین ہوگی صبر کرنا اور شکر کرنا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی جو حالتیں پیش آتی ہیں خواہ اختیاری ہوں خواہ غیر اختیاری ہوں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں یا تو طبیعت کے موافق ہوتی ہیں یعنی طبیعت کو خوشگوار معلوم ہوتی ہیں ایسی حالت کو دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا اور اپنی یعنی خوش جب ہو جب اللہ کی نعمت سمجھے اپنا کمال نہ سمجھے کہ یہ میں نے حاصل کیا بلکہ اللہ کا فضل سمجھے بلا استحقاق سمجھے اور اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھنا، یعنی جو نعمت حاصل ہو یہ سمجھے کہ ہم اس کے قابل نہیں تھے، اور زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا، زبانی شکر بھی ضروری ہے، اور اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا یہ شکر ہے، اور یا وہ حالتیں طبیعت کے موافق نہیں ہوتی بلکہ نفس کو ان سے گرانی اور ناگواری ہوتی ہے، ایسی حالت کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے، اور شکایت نہ کرنا، اور اگر وہ کوئی حکم ہے یعنی شریعت کا کوئی حکم ہے لیکن طبیعت کو ناگوار گزر رہا ہے، مشکل معلوم ہو رہا ہے، مثلا کسی کو داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی لیکن رکھتا ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، طبیعت کی ناگواری کو برداشت کرتا ہے، یا کوئی بھی اور شریعت کا حکم ہے، نماز کی طبیعت نہیں ہو رہی، نماز کو جانا مشکل بھاری معلوم ہو رہا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کر کے جاتا ہے، طبیعت نہیں جا رہی لیکن جاتا ہے، یہ سب باتیں اس سے مراد ہے۔ اگر وہ کوئی مصیبت ہے تو مضبوطی سے اس کی سہار کرنا، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو اس کو خوب دل جمعے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ سب حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور پریشان نہ ہونا، یہ صبر ہے، اور چونکہ صبر زیادہ مشکل ہے اس لیے اس کا بیان شکر سے پہلے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مثلا دین کے کاموں سے گھبراتا اور بھاگتا ہے، یا گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے، نفس خود گناہوں کا تقاضا کرتا ہے، خواہ نماز روزے سے جی چراتا ہے، یا حرام آمدنی کو چھوڑنے سے، یا کسی کا حق دینے سے ہچکچاتا ہے، ایسے وقت میں ہمت کر کے دین کے کام کو بجا لائے اور گناہ سے روکے۔ یہ صبر سے متعلق بات چل رہی ہے، یہ سب صبر میں شامل ہے، گناہ سے روکے اگرچہ دونوں جگہ کسی قدر تکلیفی ہو، کیونکہ بہت جلدی اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ دیکھے گا، یعنی ان نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نیک اعمال کرنے والے کو اللہ ضرور بالضرور بالغ زندگی دیتے ہیں، آواز آنی چاہیے، خواہ کسی کے مرنے کی، خواہ کسی دشمن کے ستانے کی، خواہ مال کے نقصان ہونے کی، ایسے وقت میں مصیبت کی مصلحتوں کو یاد کرے، اور سب سے بڑی مصلحت ثواب ہے، یعنی مصیبت پر صبر جو ہے وہ مصیبت بھی بعض لوگوں کو ان کا درجہ بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے، اور ان کو تحمل بھی، صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، تحمل بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی مصلحت، مشکل پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت کو مانگے نہیں لیکن آ جائے تو اس پر یہ صبر کرے، اور سب سے بڑی مصلحت کو سوچے کہ اس میں ثواب ہے جس کا مصیبت پر وعدہ کیا گیا ہے، اور اس مصیبت کا بلا ضرورت اظہار نہ کرے، یعنی اگر کوئی پریشانی کی ایسی بات ہے جو کسی سے ذکر کرنے سے پریشانی حل ہو سکتی ہے، کوئی مشورہ لینا ہے اس کی تو اجازت ہے، لیکن شکایتاً ذکر واویلا نہ کرے، شکایت نہ کرے، اور دل میں ہر وقت اس کی سوچ بچار نہ کرے، اس سے خاص سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اس مصیبت کی کوئی تدبیر ہو، جیسے حلال مال کا حاصل کرنا، یا بیماری کا علاج کرنا، یا کسی صاحب قدرت سے مدد لینا، یا شریعت سے تحقیق کر کے بدلہ لے لینا، یعنی علماء سے پوچھ کے کوئی ستا رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس سے بدلہ لے لینا، مگر علماء سے پوچھ کے کہ ہمارا یہ بدلہ لینا جائز ہے اور کہیں اس میں زیادتی تو نہیں ہو جائے گی، کیونکہ جو آدمی زیادتی کرے گا پھر وہ ظالم ہو جائے گا، تو اس کا کچھ مذائقہ نہیں۔ اور مثلا دین کے کام میں کوئی ظالم روک ٹوک کرے، یا دین کو ذلیل کرے، وہاں جان کو جان نہ سمجھے، مگر قانون عقلی اور قانون شرعی کے خلاف نہ کرے، یہ صبر کی ضروری مثالیں ہیں۔ یعنی کوئی آدمی دین کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کوئی روک ٹوک کر رہا ہے، تو وہاں پھر اپنی جان کی پرواہ تو نہیں کرنی، مگر اس میں دو شرطیں ہیں کہ قانون عقلی اور قانون شرعی، یعنی جو ملکی قوانین ہیں اور جو شرعی قوانین ہیں ان کے خلاف نہ ہو، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، جان کی ضرورت ہو جان بھی دے دے، لیکن دو شرطیں ہیں اس کے اندر، قانون شرعی کے خلاف بھی نہ ہو، قانون عقلی یعنی ملکی قوانین کے اگر کوئی ایسا کام کر ڈالے گا پھر مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو کام وہ کرنا چاہیے کہ جو اپنی قدرت میں ہو، برائی کو روکے، اس برائی کو روکے جو اپنی قدرت میں ہو، کہ بعد میں اس سے جو فتنہ پیدا ہونے کا امکان ہے اس پہ بھی پوری قدرت ہو، تو اگر پوری قدرت ہے تو پھر تو اس کام کو ہاتھ سے روک دے، ورنہ اس کو دل سے برا جانے، کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر تم کو حب مال اور جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار ہو تو تم مدد لو صبر اور نماز سے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ یہاں صبر کی صورت شہوات خلاف شرع کا ترک کر، شہوات خلاف شرع کا ترک کر دینا، یعنی مال کی شہوت ہو، حب مال ہو، حب جاہ ہو، یہ سب شہوات کو ترک کرنا یہاں صبر کی صورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے، جو دشمنوں کے ہجوم یا حوادث یعنی حادثات کے نزول سے پیش آوے، اور کسی قدر فقر و فاقے سے، اور کسی قدر مال سے، اور جان اور پلوں کی کمی سے، مثلاً مواشی مر گئے، یا کوئی آدمی مر گیا، یا بیمار ہو گیا، یا پھل اور کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی، یا کاروبار میں نقصان ہو گئی، یہ سب آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں. اور آپ ان موقعوں میں صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے، صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت سنا دیجیے. پہلی امتوں کے مخلصین کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سونا ہمت ہاری انہوں نے ان مسائل کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کے قلب یا بدن کا زور گھٹا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے کہ ان سے عاجزی اور خوشامد کی باتیں کرنے لگے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابرین یعنی مستقل مزاجوں سے محبت ہے جو دین کے کام میں ایسے ثابت رہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جو لوگ احکام دین پر صابر یعنی ثابت قدم رہیں، ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کو اجر ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت طویل آیت میں دوسرے اعمال کے ساتھ یہ بھی فرمایا، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، پھر آخر میں فرمایا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ اس میں سب قسمیں صبر کی آ گئی، صبر طاعت پر، صبر طاعت پر، صبر معاصی سے، اور صبر مسائل پر، مصیبتوں پر صبر، عبادات پر صبر، اور گناہوں پر صبر. تین قسم کا صبر حضرت والا رحمۃ اللہ نے بھی یہی صبر کی تین قسمیں بیان فرمائی کہ صبر والا طاعت کہ عبادات کے دل نہ چاہنے کے باوجود صبر کر کے اس ناگواری پر صبر کرے اور عبادت کو بجا لائے، اور گناہ کے تقاضے کے باوجود اس گناہ کے تقاضے کو صبر سے دبائے اور گناہ سے رک جائے، اور مصیبت آ جائے تو اس پر بھی صبر کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور بتلائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، وضو کا کامل کرنا ناگواری کی حالت میں، یعنی ناگواری کی حالت میں بھی اچھی طرح وضو کرے. بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، سردی ہے، کوئی تھکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کے باوجود وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے کہ کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر پھر ہمت کرتا ہے. اور بہت سے قدم ڈالنا مسجدوں کی طرف، یعنی دور سے آنا یا بار بار آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجوں کو بڑھاتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے دلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اگرچہ تیری بوٹیاں کاٹ دی جائیں اور تجھ کو آگ میں جلا دیا جائے. فائدے میں لکھا ہے کہ ایسے وقت ایمان پر قائم رہنا صبر کی ایک مثال ہے، اور کسی ظالم کی زبردستی کے وقت جو ایسی بات یا ایسا کام شرع سے معاف ہے، وہ کفر و شرک میں داخل نہیں، کیونکہ دل تو ایمان سے بھرا ہے. اگر کوئی ظالم زبردستی جو ایسے کوئی ایسا کام خلاف شرع بتائے جس میں جان کا خطرہ ہے، لیکن اب وہ جان کے درپے ہو گیا، تو وہ پھر کفر و شرک میں شامل نہیں ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر پر سردار بنا کر دریا کے سفر میں بھیجا. ان لوگوں نے اسی حالت میں اندھیری رات میں کشتی کا بادبان کھول رکھا تھا اور کشتی چل رہی تھی. اچانک ان کے اوپر سے کسی پکارنے والے نے پکارا، اے کشتی والو ٹھہرو، میں تم کو خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی خبر دیتا ہوں جو اس نے اپنی ذات پر مقرر کر رکھا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم کو خبر دینا ہے تو ہم کو خبر دو. اس پکارنے والے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ بات مقرر کر لی ہے کہ جو شخص گرمی کے دن میں روزہ رکھ کر اپنے کو پیاسا رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیاس کے دن یعنی قیامت میں جب پیاس کی شدت ہوگی سیراب فرما دے گا. یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو دو ثواب ملیں گے. یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے، اور یہ پوری حدیث روح سوئم کے نمبر 3 میں گزر چکی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پیارا وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو. یعنی پابندی کے ساتھ جو عمل ہو، جیسے ہمارے حضرات شیخ رحمہ اللہ تمام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے ذکر و معمولات کو پابندی سے ادا کرو، کیونکہ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہوتا ہے اور ناغہ کرنے سے بہت بے برکتی ہوتی ہے. اور اسی میں یہ نصیحت بھی ہے کہ کوئی اگر نفل معمول اپنا مقرر کرنا ہو تو تحمل سے زیادہ مقرر نہ کرو، ورنہ بہت زیادہ تحمل سے بہت زیادہ مقرر کرنے میں پھر اچانک شیطان پھر سستی لا دیتا ہے کہ نہیں بھائی اتنا کون جاگے گا، اتنے عمل کون کرے گا. تو تھوڑا عمل تحمل کے اعتبار سے مقرر کرو اور اس پہ خوب جب دوام ہو جائے پھر اگر پڑھانے کا شوق ہو پھر اپنے مرشد سے اجازت لے کے اس کو بڑھاؤ. فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اس طرح ہمیشہ نبھانے میں ضرور کسی نہ کسی وقت نفس کو دشواری ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ گھری ہوئی ہے حرام خواہشوں کے ساتھ اور جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ. فائدے میں لکھا ہے جو عبادت نفس پر دشوار ہیں اور جن گناہوں سے بچنا دشوار ہے اس میں سب آ گئے. حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت یا کوئی مرض یا کوئی فکر یا کوئی رنج یا کوئی تکلیف یا کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو چپ جاوے مگر اللہ ان چیزوں سے ان کے گناہ معاف فرماتا ہے. معمولی سے معمولی تکلیف جو مومن کو پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو تعاون واقع ہونے کے وقت اپنی بستی میں صبر کیے ہوئے ثواب کی نیت کیے ہوئے ٹھہرا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، مگر ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اگرچہ مرے نہیں اور مرنے میں اور بڑے درجے کی شہادت ہے. فائدے میں لکھا ہے، لیکن گھر بدلنا یا محلہ بدلنا یا اسی بستی کے جنگل میں چلا جانا اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے، بشرطے کے بیماروں اور مردوں کے حقوق ادا بیماروں اور مردوں کے حقوق ادا کرتا رہے. مردے کہا یہ ہے کہ اس کے جنازہ پڑھے، سنے لائے تو لائے جنازہ پڑھے، اس کی میت اس کے ساتھ جائے، سب جو مردوں کے حقوق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کی مصیبت میں مبتلا کر دوں، اس سے مراد دو آنکھیں ہیں، جیسا راوی نے یہی تفسیر اسی حدیث میں کی ہے، یعنی اس کی آنکھیں جاتی رہیں، بینائی جاتی رہے، پھر وہ صبر کرے، میں ان دونوں کے عوض میں اس کو جنت دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے مومن بندے کے لیے جبکہ میں دنیا میں رہنے والوں میں سے اس کے کسی پیارے کی جان لے لوں، پھر وہ اس کو ثواب سمجھے اور صبر کرے، تو ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں. فائدے میں لکھا ہے کہ وہ پیارا خواہ اولاد ہو یا بی بی ہو یا شوہر ہو یا اور کوئی رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں. پھر فرماتے ہیں، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں. پھر فرماتے ہیں، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہو کر ہنستے ہیں، جیسا ان کی شان کے لائق ہے. ہنسنا ہماری طرح ہنسنا نہیں ہے، خوش ہونا اور جو ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے اور ان کی حالت پر خوش ہوتے ہیں. ان تین میں ایک وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا جہاں اس کی شرطیں پائی جائیں، پھر خواہ جان جاتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کر دیا اور اس کی طرف سے کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو، میرے لیے کس طرح اپنی جان کو صابر بنا دیا. یعنی چاہے وہ زندہ رہے چاہے وہ شہید ہو جائے، دونوں طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہ صبر کا بیان ہو چکا، اب کچھ شکر کا بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ شکر یہ ہے, یہ شکر جس طرح خود اپنی ذات میں بھی ایک عبادت ہے, اسی طرح اس میں ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ اس سے ایک دوسری عبادت یعنی صبر آسان ہو جاتا ہے. شکر جو ہے اس سے صبر بھی آسان ہو جاتا ہے, عقلی طور سے بھی اور طبعی طور سے بھی. عقلی طور سے تو اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سوچنے کی اور ان پر خوش ہونے کی جو کہ شکر میں لازم ہے عادت پختہ ہو جائے گی, تو مصیبت وغیرہ کے وقت بھی یہ سوچے گا کہ جس ذات پاک کے اتنے احسانات ہوتے رہتے ہیں, اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پیش آ گئی اور وہ بھی ہماری ہی مصلحت اور ثواب کے لیے, تو اس کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے. جیسے دنیا میں اپنے محسنوں کی سختیاں خوشی سے گوارا کر لی جاتی ہیں, خاص کر جب بعد میں انعام بھی ملتا ہو, اور طبعی طور پر اس طرح کہ نعمتوں کے سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے گی, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی سختی ناگوار نہیں ہوتی. جیسا دنیا میں عاشق کو اپنے معشوق کی سختیوں میں خاص لطف آتا ہے. آگے اس شکر کے متعلق آیتیں اور حدیثیں آتی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاد کرو میں تم کو رحمت سے یاد کروں گا, اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ہم بہت جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا, خواہ دنیا میں بھی یا آخرت میں تو ضرور, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے, یعنی ناشکری میں عذاب کا احتمال ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں: دل شکر کرنے والا, زبان ذکر کرنے والی, بدن جو بلا پر صابر ہو, اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی. حضرت ابن عباس, دوبارہ سنا رہا ہوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں: دل شکر کرنے والا, زبان ذکر کرنے والی, اور بدن جو بلا پر صابر ہو, اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی. خلاصہ, کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت نہ ہوتی ہو, خواہ طبیعت کے موافق خواہ طبیعت کے خلاف. اول حالت پر شکر کا حکم ہے, یعنی جو نعمت حاصل ہو موافق ہو طبیعت کے موافق حالات, اس پر شکر لازم ہے. اور دوسری حالت میں صبر کا حکم ہے. تو صبر اور شکر ہر وقت کے کام ہوئے مسلمانوں, اس کو نہ بھولنا, پھر دیکھنا ہر وقت کیسی لذت اور راحت میں ہوگی. یہ سب حدیثیں مشکات شریف سے لی گئی ہیں اور دوسری کتاب سے لی ہیں, اس پر لفظ عین لکھ دیا گیا ہے صبر اور شکر. ہمارے حضرت کا بھی شعر ہے: اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل سے صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں حالتوں کو ہر دم یاد رکھنے کی اور شکر کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس وہی وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جمعے کا جو اہتمام کریں مردوں کے لیے, جو جمعے کی نماز کے اہتمامات ہیں, اور ہر مرد و زن کے لیے سورہ کہف جس کو تحمل ہو وہ پڑھ لے, جمعے سے پہلے پڑھ لے تو اچھا ہے, جمعے کے دن پڑھنے کا ہے کہ اس کے لیے وہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے. اور درود شریف کا ایک تھوڑا سا کثرت کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نصیحت ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو کثرت سے یہی ہے کہ جو 100 پڑھتا ہے وہ 150 کر لے, 133 کر لے, کچھ تھوڑا سا اپنی مقدار کو پڑھا لے, تو انشاءاللہ تعالی کثرت میں شمار ہو جائے گا, ایک سنت یہ بھی زندہ ہو جائے گی. اور سنتوں کا خوب اہتمام کریں, خاص طور سے مسواک کا اہتمام. اور مسواک کے بڑے فوائد ہیں, بتاتے رہتے ہیں کہ روح آسانی سے نکلتی ہے, مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے, روح آسانی سے نکلتی ہے, اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, اور بہت سارے مسواک کے فائدے ہیں. اور جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے گی اس نماز کا اللہ تعالیٰ 70 درجہ بڑھا دیتے ہیں, 70 درجہ. اور عمل کتنا بظاہر معمولی سا ہے اور ثواب کس قدر زیادہ ہے, فائدے کس قدر زیادہ ہے. ہر مرد و عورت کے لیے مسواک کی سنت ہے. پہلے دائیں طرف مسواک کریں, پھر بائیں طرف کریں, پھر درمیان والے دانتوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کتنی چپت لگا جاتے ہیں؟ تین. یہ تو کم لگائی
آواز نہیں، ایک کی بھی آواز نہیں پتہ نہیں،
تین چار وہ جیسے ہاتھ